هم بگیم. اینکه خودم رو میره انہوں نے فون دے بھی نہیں بتایا بغیر کسی ادارے کا نام لیے صرف یہ مسئلہ ان کے اعلان کر دیں لوگوں کو ان کی آگاہی کر دیں
صحیح بسم اللہ اولہ آخرہ توجہ فرمائیے گا ایک اعلان جو ہے وہ یہ کہ خون کے احتیاط کی ایسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جنہیں مستقل ضرورت رہتی ہے اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ رمضان میں لوگ خون نہیں دیتے جبکہ اس میں افطاری کے بعد جو ہے خون دیا جا سکتا ہے اور یہ ان اداروں کی طرف سے ایک اپیل ہے کیونکہ خون ایسی چیز ہے جسے بہت لمبے عرصے تک اسٹور نہیں رکھا جا سکتا پانچ سات دن کے بعد وہ خون ضائع ہو جاتا ہے اور رمضانوں میں بہت دقت ہو جاتی ہے یہ سارے ادارے جو چل رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے مریض ہیں جنہیں فریکوینٹلی خون کا ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتا ہے زندگی برقرار رکھنے کے لیے تو یہ ایک توجہ دلانی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ان بیماریوں سے بچایا کہ ہم جو ہے وہ خون کی احتیاط دیں اور رمضان میں جو لوگ اس سے پہلے بھی دیتے رہے تو وہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں یعنی افطار کے بعد. جی آخری دو رکوع سورہ بقرہ کے اور رکوع نمبر 39 یہ احکام دین اس کا موضوع ہے یعنی قرض کے لین دین سے متعلق احکامات جو ہے اس میں سمجھائے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے 182 اور یہ پانچویں بڑی آیت ہے سورہ بقرہ میں اور ہم نے سمجھا تھا کہ یہ 22 رکوع جو آخری ہیں ان میں پانچ بڑی بڑی آیات ہیں اور بلکہ یہ جو آیت نمبر 182 ہے یہ پورے قرآن کی طویل ترین آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو الى اجل مسمی نمبر ایک تو ایک معین میں جو ہے وہ معین دور تک کے لیے کرو یعنی اس کا ایک طے ہو جائے کہ کب یہ ادھار واپس کرنا ہے. نمبر دو فاکتبوہ اور اسے لکھ لیا کرو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا کاتب عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ولا یعبا کاتب ان یکتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا تو اسے چاہیے کہ لکھ دے. پہلے زمانے میں لکھنے والے کم ہوتے تھے لیکن لکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے. اب بعض دفعہ قرض کا لین دین جو ہے وہ اتنا کمپلیکس ہوتا ہے اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں لائرز ہوتے ہیں جو پھر اس میں لکھنے کا کام کرتے ہیں قانونی زبان سے وہ واقف ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو وہ لکھے. تیسرا حکم آ رہا ہے ولیم للذی علیہ الحق اور لکھواتا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے جو قرض لے رہا ہے وہ ڈکٹیٹ کرائے. ولیتق اللہ ربہ اور سب ڈرتے رہیں اللہ سے اور وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے. ولا یبخس منہ شیئا اور نہ کم کرے اس میں کچھ بھی. چوتھا حکم آ رہا ہے وَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا اور پھر وہ شخص جس پر قرض ہے یعنی جو قرض لے رہے مقروض وہ نادان ہے خفیف العقل سفیہن کو کہا گیا ہے یعنی اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے او ضعیفن یا پھر وہ بوڑھا ہے. تو جو ہے اس حوالے سے سفیہن کا ترجمہ کیا گیا ہے بلکہ فرمایا اولا یستطیع ان یملہ اور وہ صلاحیت نہیں رکھتا خود کہ اسے لکھوائے. تو اس میں یا تو وہ گنگا ہے یا زبان سے ناواقف ہے یا پھر فائنینشیل لینگویج اسے نہیں آتی. تو پھر کہا جا رہا ہے فلیم دل ولیہ بالعدل تو چاہیے کہ لکھوا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ. اب یہ ولی سرپرست بھی بن سکتا ہے وکیل بھی بن سکتا ہے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی بن سکتا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور چاہیے کہ دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پھر اگر وہاں دو مرد موجود نہ ہوں فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں. ممن ترزون من الشہداء جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے ان تزل احداہما تاکہ اگر بھول جائے کوئی ایک ان میں سے فتذکر احداہما الاخرى تو یاد دلا دے دوسری کو تو یہاں یہ وہ ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ یہ خاتون کی گواہی آدھی کیوں ہے اور ایک مرد کے مقابلے میں دو خواتین کی گواہی کیوں رکھی گئی، جس میں بات سن رہی ہے صرف فائنینشیل معاملات سے متعلق، ورنہ بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں خاتون کی گواہی پوری مانی جاتی ہے، جیسے پیدائش سے متعلق کے شواہد ہیں، بچہ جو پیدا ہوا وہ زندہ پیدا ہوا تھا، مردہ پیدا ہوا تھا، تو دائی گواہ ہوتی ہے، وہ ایک عورت کی گواہی پوری مانی جاتی ہے، لیکن یہ فائنینشیل میٹرز میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرد اور اگر یعنی دو مرد اور دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو خواتین، اور اس کی وجہ یہ کہ فائنینشیل میٹرز کا زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ مردوں پر ہوتا ہے اور خواتین کو اتنا جو ہے ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتائی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، تو اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہے اپنی مخلوق سے، تو اسی طرح کورٹ کچہری جانا ہوتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں تو تنہا عورت کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ بہرحال آگے فرمایا نمبر 6، چھٹا حکم آ رہا ہے، ولا یعب شہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، ولا تسعموا ان تکتبوا، اور کاہلی نہ کیا کرو اس معاملے کو لکھنے میں، صغیراً او کبیرہ، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ اب لکھنے کے فائدے بیان ہو رہے ہیں، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ اقوام للشہادہ، اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے گواہوں کا، وہ ادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ نزدیک ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ تو تین فائدے یہاں لکھوا دیے گئے، لکھنے کے بیان ہو گئے۔ فرمایا الا ان تکونا تجارتن حاضرہ، ایک استثنا بھی بیان ہو گیا سوائے اس کے کہ تمہاری دس بدس تجارت، تو اسے اگر نہیں لکھ رہے تو کوئی بات نہیں، آپ گئے مارکیٹ میں گوشت خریدا ہے، اسے پیسے دیے، سامان لے لیا، تو معاملہ جو ہے ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ادھار کا معاملہ چل رہا ہے، آپ نے چیز لی پیسے نہیں دیے، تو بہتر ہے لکھ لیں، اگر نہیں لکھیں گے تو آگے بگاڑ کا اندیشہ۔ فرمایا یدیرونہا بینکم، کہ لیتے دیتے ہو تم آپس میں، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہ لکھو تم، یعنی دس بدس جو بھی کام کر رہے ہو اسے اگر نہ لکھ رہے ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ آگے پھر بیع سلم کا ذکر آ رہا ہے، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم باہم سودا کرو۔ ایک سودا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قیمت ابھی پوری دے دی جائے اور چیز پھر بعد میں لی جائے گی، تو ایسے معاہدوں کو لکھ بھی دیا جائے اور چیز کتنی واپس ملے گی وہ بھی لکھ لیا جائے۔ گندم اگر آپ خرید رہے ہیں، ٹوٹل آپ نے قیمت دے دی، اور وہاں لکھا ہونا چاہیے کہ اب گندم کی کتنی مقدار آپ کو جو ہے اس کے عوض ملے گی۔ فرمایا ولا یزار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، یہ ساتواں حکم تھا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ گناہ ہے تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سکھاتا ہے تم کو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگلی آیت میں پھر رہن سے متعلق بیان آ رہا ہے، اور اگر تم ہو حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ لکھنے والے کو، فرحان مقبوضہ، تو پھر رہن رکھ لو چیز ہاتھ میں دی ہوئی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر جب تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے، فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اپنے رب سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، دسویں بات، اور نہ چھپاؤ تم شہادت کو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو کوئی شہادت کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ گناہگار ہوتا ہے اپنے دل کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب یہ طویل ترین، جیسے ایک آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت میں نے پڑھی، اس میں 10 احکامات آ رہے ہیں قرض سے متعلق۔ نمبر 1، واپسی کی مدت طے ہو۔ نمبر 2، اس قرض کے لین دین کے معاہدے کو لکھا جائے۔ نمبر 3، کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے۔ نمبر 4، قرض لینے والا خود لکھوائے۔ نمبر 5، مقروض اگر نادان ہے، بوڑھا ہے یا لکھوا نہیں سکتا، تو اس کا ولی یا کوئی کنسلٹنٹ یا لوئر وہ یہ لکھے۔ نمبر 6، اس معاہدے پر 2 گواہ بنائے جائیں۔ نمبر 7، گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے۔ نمبر 8، سستی نہ کرو لکھنے میں، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھا جائے، خصوصاً جب ادھار کا معاملہ ہو۔ اسی طرح نمبر 9، کاتب اور گواہ نہ نقصان پہنچائیں اور نہ انہیں نقصان پہنچایا جائے، دونوں معنی نکلتے ہیں کہ ان گواہوں کو بھی پریشان نہ کیا جائے، وہ بھی الٹا پریشان نہ کریں، بلیک میل نہ کریں۔ اسی طرح 10ویں بات کہ قرض کے لیے رہن رکھا جا سکتا ہے، اس آیت میں تو سفر کا ذکر ہے لیکن علماء اسے بیان کرتے ہیں کہ حضر میں یعنی سفر کے بغیر بھی آدمی رہن رکھ سکتا ہے۔ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے اور اس سے کہا کہ بھئی کوئی چیز رہن رکھوا دو، اس نے اپنی بیوی کا زیور آپ کے پاس رکھوا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے وہ سیٹ اپنی بیگم کو دے دیا کہ تم پہنتی رہو جب تک وہ پیسے نہیں دیتا، اب اس چیز کو پہن نہیں سکتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، وہ بس ایز اے سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گی کہ وہ آپ کے پیسے ادا کرے اپنی چیز لے جائیں۔ تو یہ رہن کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں یہ حکم بھی آیا تھا کہ اگر مخروض تندست ہو تو اس کی کشادگی تک اسے مہلت دی جائے، اور مزید یہ ہمیں توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر تم معافی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے جو ہے وہ اب بیان توحید آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے عظیم صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، یعنی مالکیت باری تعالیٰ کا بیان، اللہ مالک ہے آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے اسی کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور خواہ تم ظاہر کرو کوئی بات یا اسے اپنے جی میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے لے گا۔ یہ کمال علم باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح پھر آگے اللہ کی قدرت کا بیان آ رہا ہے، فَيَغْفِرُوا لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُوا مَن يَشَاءُ، اور اللہ بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آخر میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں رہ گئیں اور یہ 2 آیتوں کے بارے میں سن لیجئے۔ مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آیتیں عرش اعظم کے تنے کے 2 خزانے، تو اب یہ 2 خزانے ہیں عرش باری تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ پورا قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمین پر نازل فرمایا گیا، لیکن یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر معراج کے موقع پر بطور تحفہ دی گئی۔ تو یہ 2 آیتیں جو ہیں اس حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے قرآن کو لکھنے والے نہایت معزز فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین قرآن میں کہا گیا۔ اور اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نور ایسے ہیں جو کسی کو نہیں دیے گئے سوائے میرے، اور ان میں آپ نے فرمایا 1 سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان 2 آیات سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہت نادان ہے وہ شخص جو رات کو سوئے اور ان 2 آیات کی تلاوت نہ کرے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ان 2 آیات کو اپنے گھر والوں کو حفظ کراؤ، تو اس کی بڑی برکات ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے اور جو اس کی دوسری اور آخری جو آیت ہے اس سے متعلق کہ اس میں ایک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس دعا کا، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ جیسے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں یہ جو دعائیں ہیں ان کا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ہر دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے نعم، ہاں میں نے قبول کیا۔ اسی طرح مسلم شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قد فعلتو، میں نے ایسا کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان 2 آیات سے تعلق عطا فرمائے۔ فرمایا عظمت وحی باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومن بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب ایمان کی تفصیل آ رہی ہے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور نہیں فرق ڈالتے وہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، غفرانک ربنا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہم آپ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا کسی جان پر مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو نیک اعمال اس نے کمائے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر وبال ہے ان برے اعمال کا جو اس نے کمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا، خاتمہ سورت پر بڑی عمدہ دعائیں ہیں، اے ہمارے رب نہ مؤاخذہ فرما ہمارا، نہ پکڑے اے ہمارے رب نہ پکڑیے ہمیں، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، بھول میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کرنا کیا تھا، اور خطا اسے کہتے ہیں کہ اس نے کوشش تو کی تھی لیکن جو ہے وہ چوک ہو گئی، جیسے آپ نے نشانہ لے کر ایک طرف جو ہے گولی چلائی لیکن نشانہ چوک گیا، اسے خطا کہتا ہے۔ تو فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب نہ بوجھ ڈالیے ہم پر بھاری، کما حملتا ہو علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، پہلے امتوں پر عبادت ذرا دشوار تھی، یہود پر اللہ نے کہا ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے، صبح سے رات تک بس صرف عبادت کرو، ہم پر اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، ان پر اتنی سخت پابندی تھی کہ تجارت نہیں کر سکتے، کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتے، کوئی اور دنیا کا کام نہیں کر سکتے، بس سارے دن اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح اگر ان کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو دھو کے صاف نہیں ہو سکتی، اب اتنا حصہ کپڑے کا پھاڑ کے پھینک دو۔ اسی طرح عبادت کہاں ہوگی، عبادت گاہ کے اندر پہنچو عبادت کے لیے، زمین پہ جہاں جائے عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری پابندیاں، اس کی دعا ہم کر لیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے ہم سے سابقہ لوگوں پر ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، اللہ درگزر فرما ہم سے، ہماری بھول چوک خطاؤں سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور بخش دیجئے ہمیں، اور ہم پر شرعی وہ بوجھ نہ ڈالیے ایسی بھاری جو ہے ہمیں جو ہے ہم پر فرائض نہ عائد کیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، یعنی یہ تکوینی بوجھ سے بھی بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بنی اسرائیل پر تکوینی بوجھ کیا تھا کہ فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اس سب میں ہم دعا کریں کہ اللہ اس ساری تکلیفوں سے ہمیں بچائے رکھیے۔ انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس آپ ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آج یہ دعائیں میں اور آپ کیسے مانگ سکتے ہیں، ہم نان نیٹو اتحادی ہیں کافروں کے، تو کافروں کے اتحادی ہو کر ہم اللہ سے کہیں کہ ہمیں فتح عطا فرمایا کافروں پر، تو اب یہ کون سے کافر کون رہ گیا اور مومن کون رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورہ بقرہ تھی، اگلی سورت سورہ آل عمران ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو سورتوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت اور شغف رکھے گا تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں بدلیوں یعنی بادلوں کی طرح آ کر اپنے چاہنے والوں پر سایہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں کو ان دو صورتوں سے محبت ہوگی تو یہ صورتیں گویا بادل بن کر ان پر سایہ کریں گے۔ اور سورہ بقرہ کا یہ جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس حوالے سے آپ دیکھیں دونوں صورتوں کا آغاز حروف یہ الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور دونوں صورتوں کے آغاز میں عظمت کتاب کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں دو دو امتوں کا ذکر ہے، ایک سابقہ امت اور ایک موجودہ امت۔ فرق اتنا ہے کہ سورہ بقرہ میں سابقہ امت میں سے یہود کا ذکر تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں سابقہ امتوں میں سے عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اور دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آخر میں عظیم دعائیں آ رہی ہیں، تو یہ جوڑے کی نسبت ہے، دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے اور دونوں کا اختتام عظیم دعاؤں پر۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، ان کی آیات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس سورت میں 20 رکوع ہیں اور 10 رکوع سابقہ امت سے متعلق ہیں، اور جو بعد کے 10 رکوع ہیں وہ مجھ سے آپ سے متعلق ہیں، موجودہ امت سے متعلق ہیں، اور جو ابتدائی 10 رکوع ہیں اس میں آیات کی تقسیم ہے، پہلا حصہ 32 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو درمیانی حصہ 31 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سن 9 ہجری میں جو ہے نازل ہوا تھا، اور پھر جو آخری حصہ ہے پہلے 10 رکوعوں میں یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، تحویلی نوعیت کے مضامین، اور یہ غزوہ احد سے پہلے نازل ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, اصلی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. اور البتہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن کے راز یہ سورتوں کے آغاز کہلاتے ہیں. اب یہ جو ابتدائی 6 آیات ہیں اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بھرپور ذکر ہے, اور کیونکہ عیسائیوں سے خطاب ہے تو ان آیات میں بین السطور بتایا جا رہا ہے کہ الوہیت صرف و صرف اللہ کو حاصل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی خدا نہیں ہے اور ان کی والدہ کوئی خدائی میں شریک نہیں ہے. تو یہ جو غلط تصورات, اس کی نفی بھی اللہ کی ان صفات سے بٹوین دا لائن ہو رہی ہے. تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم, وہی زندہ ہے, وہی سب کو قائم رکھے ہوئے. نزل علیک الکتاب بالحق, اسی نے نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کے ساتھ. مصدقا لما بین یدی, جو تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اسی اللہ نے نازل کی تھی تورات بھی اور انجیل بھی. من قبل ہدل للناس, اور یہ کتابیں جو ہے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان, اور نازل کیا ہے اس اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا, یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان. ان الذین کفروا بآیات اللہ, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. لہم عذاب شدید, ان کے لیے ہے شدید عذاب. اللہ کی آیات بتا رہی ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے, اور جو لوگ ان آیات کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں اللہ تین ہے, ایک اس میں عیسیٰ علیہ السلام, ایک جو ہے روح القدس اور ایک اللہ, تو وہ اصل میں قرآن کی کا انکار کر رہے ہیں, اس کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء, اور بے شک اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے اس سے پوشیدہ کوئی شے. فی الارض ولا فی السماء, نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں. آگے پھر کمال تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء, اب وہی اللہ تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی وہ چاہتا ہے. اور پھر یہاں پر اندازہ یہ ہے کہ تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے, تو ان کی صورت بھی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں, جس طرح باقی انسان پیدا ہوئے اسی طرح وہ پیدا ہوئے. تھوڑا سا فرق ہے, اس کا آگے ذکر آئے گا. فرمایا لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. العزیز الحکیم, وہ اللہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. آیت نمبر 7 میں فہم قرآن کا ایک اہم نقطہ آ رہا ہے, اور یہ محکمات اور متشابہات دو طرح کی آیات جو ہیں وہ قرآن میں ہیں. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی اللہ ہے جس نے نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب. منہ آیات محکمات, اس میں آیتیں ہیں محکم. محکم آیات ہوتے ہیں جن کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ, زکات دو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اس پر فوراً عمل کرنا, یہ محکمات ہیں, یہ اصل کتاب ہے. فرمایا ہن ام الکتاب, یہی اصل کتاب ہے. واخر متشابہات, اور کچھ دوسری آیتیں جو متشابہات میں سے. اب یہ وہ متشابہات آیات ہوتی ہیں جنہیں ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی. مثلا قرآن اللہ کا ذکر کرتا ہے, اب اللہ کیسا ہے ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. کہیں وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ کے چہرے کا, کہیں عین اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ کی آنکھ کا, کہیں کہا جاتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اصل میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح فرشتوں کا ذکر آتا ہے, جنت کا, جہنم کا ذکر آتا ہے. یہ ساری متشابہات ہیں, ان کی حقیقت ابھی ہمیں معلوم نہیں. جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت کے دن, تو پھر جو ہے یہ محکمات ہو جائیں گی, پتہ چل جائے گا. لیکن متشابہات میں سے بعض اس کائنات سے متعلق حقائق ہیں جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچے. جیسے سورہ نجم میں آتا ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی قسم کھائی اللہ نے. پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون سا مقام ہے, آج ہمیں پتہ چل گیا وہ بلیک ہولز ہیں جہاں بڑے بڑے ستارے کیا گلیکسیز بھی ڈوب جاتے ہیں. تو یہ آیات جو ہے متشابہ پہلے تھی, لیکن اب کیا ہو گئی؟ محکم ہو گئی, اس کے معنی معلوم ہو گئے. تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ہیں کجی. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ, تو وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو متشابہ آیات ہیں ان میں سے. ابتغاء الفتنہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلی اور ان کی اصل تاویل معلوم کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی حقیقت اس کی تاویل نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے۔ اب اس کے پیچھے بھی کوئی پڑ جائے کہ وہ ریسرچ کرے فرشتے کیسے ہوتے ہیں تو کبھی کر پائے گا؟ ظاہر ہے اس کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ سکے، محسوس کر سکے اور ان کا ڈیٹا جمع کر سکے، تو غیب کی باتیں یہ تو ہمارے حواس سے بہت دور ہیں۔ تو فرمایا جو اس طرح کی آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ اصل میں فتنہ انگیزی کے لیے اور ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، جبکہ ان کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور وہ لوگ جو پکے ہیں علم میں، راسخ العلم ہیں، وہ تو یوں دعائیں کرتے ہیں، آمنا بھی کہ ہم تو ایمان لائے جو ہے وہ اس پر، کل من عند ربنا، یہ ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکروا الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند لوگ۔ تو جو محکم آیات ہیں ان پر تو عمل کرنا ہے، اور وہ زیادہ تر عقائد اور احکامات پر مشتمل ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں ان پر ایمان لانا ہے کہ بھئی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اب ہمیں اس کی سمجھ آئے نہ آئے لیکن ہم کہیں گے یہ آیت ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں ایک بڑی مثال حروف مقطعات کی ہے، الف لام میم، اس کے کیا معنی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی آیت ہے۔ اسی طرح آگے پھر راسخون جو ہے، راسخون فی العلم، ان کی مزید دعائیں آ رہی ہیں، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دوسری دعا ان کی آ رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیریے ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا، بعد جس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا فرمائیے اپنی جناب سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک اللہ آپ تو بہت عطا فرمانے والے۔ ان کی تیسری دعا آ رہی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ بے شک آپ جمع کرنے والے انسانوں کو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اب بے شک اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ آگے پھر کفار کے لیے وعید آ رہی ہے، فرمایا ان الذین کفروا، ایک طرف اہل علم تھے ان کی دعائیں تھیں، دوسری طرف یہ بد نصیب ہیں، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہیں کام آئیں گے ان کے لیے نہ ان کے مال اور نہ اولاد، من اللہ شیء، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں جو ایندھن بنیں گے آگ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون، اب آلِ فرعون کی مثال بطور عبرت آ رہی ہے، جیسے کہ معاملہ تھا قوم فرعون کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے گزرے، جیسے قوم نوح علیہ السلام ہے، ان سے پہلے بھی کون تھے؟ جو عاد اور ثمود ہیں۔ تو فرمایا کذبوا بآیاتنا، ان سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والے۔ آگے پیشن گوئی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ستغلبون، بس ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ بعض مفسرین نے یہ کہ عنقریب تم مغلوب ہوگے، اس میں اشارہ کیا ہے خیبر کی طرف، کہ اہل کتاب جو ہیں بلاخر شکست کھائیں گے، ان کی شرارتیں جو ہیں ان کی انہیں سزا دنیا میں بھی دی جائے گی، اور آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ آگ پر جہنم کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مشرکین مکہ کے لیے عبرت کی مثال دی جا رہی ہے، فرمایا قد کان لکم آیا، ابھی گزر چکا ہے تمہارے لیے ایک نشان، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، چنانچہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے ابھی تم نے اللہ کے عذاب کی ایک جھلک دیکھ لی ہے، اور کہاں دیکھی ہے؟ بدر کے دن۔ فرمایا فی فئتین التقتا، ان دو گروہوں میں جو مقابل ہوئے تھے ایک دوسرے کے، فیاتن تقاتلوا فی سبیل اللہ، ایک چھوٹا گروہ تو لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، واخرا کافرت، اور ایک دوسرا گروہ تھا جو کافر تھا، یہاں الفاظ میں محذوف ہیں، تقاتلوا فی سبیل الطاغوت، گویا وہ لڑ رہا تھا طاغوت کی راہ میں، یرونہم مثلیہم رائی العین، اور جو ہے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ زیادہ تعداد میں دوسرے کے مقابلے میں۔ وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ، اللہ مدد فرماتا ہے یا تائید فرماتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، بے شک اس میں جو ہے نشان عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، دیکھنے والوں کے لیے۔ کیا عبرت ہے؟ اتنے بڑے بڑے جنگجو واریئر جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ 313 نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے، 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے۔ آگے پھر دنیاوی نعمتوں کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، دنیا بمقابلہ آخرت، یہ اتنا قیمتی مضمون ہے قرآن میں، کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا اور کہا جا رہا ہے سوچ لو کون سی نعمتیں زیادہ تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا کی یا آخرت کی، کون سی زیادہ قیمتی نعمتیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انسانوں میں محبت کی تین سطحیں ہیں، ایک طبعی محبت ہے یا جبلی محبت ہے، جو بلٹ ان ہے، اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 14۔ یہ ہر انسان کو ہوتی ہے، دنیا کے نعمتوں کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، تو یہ طبعی محبت ہے اور یہی اصل میں ہمارے ایک امتحان بھی۔ اور پھر دوسری فطری محبت ہے جو محسن سے ہوتی ہے، انسان جسے اپنا محسن سمجھتا ہے اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، چنانچہ والدین سے محبت جو ہے یہ فطری محبت ہے، اور پھر اسی طرح اس کائنات سے محبت، اور پھر یہی آگے بڑھ کر اللہ سے محبت تک لے جاتی ہیں، تو یہ اصل میں فطری محبت۔ پھر تیسری محبت ہے روحانی محبت، ہمارے اندر ایک روح ہے، اس کا ایک خاص تعلق ہے اللہ سے، اور یہ روح اللہ کی تلاش میں رہتی ہے، اور اس کی تسکین ہوتی ہے جب اللہ کا کلام اسے سنایا جاتا ہے، جب اللہ سے قرب اسے حاصل ہوتا ہے، تو میرے مولا کہاں ہے تو، مجھے تیری تلاش ہے، یہ گویا روح کی ایک آواز رہتی۔ ہر آدمی ایک ایسی ہستی کی تلاش میں ہے جو اسے سمجھ سکے، جس سے وہ اپنی باتیں کہہ سکے، جو اس کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ اور سہارا بن سکے، لیکن وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے وہ۔ تو اللہ سے قرب ہو جانا، تعلق ہو جانا، وہ انسان کی اس کمی کو دور کر دیتا ہے، یہ روحانی محبت کا درجہ کہلاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر پہلے درجے کی محبت آ رہی ہے، یعنی جبلی اور طبعی محبت۔ فرمایا زینا للناس حب الشہوات، اور بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے جو ہے لوگوں کو خواہشوں، جو ہے نفسانی خواہشوں کی محبت، من النساء والبنین، اور یہ محبتیں کون سی ہیں، اور جیسے عورتیں اور جیسے بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانے جمع کیے ہوئے ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی نہایت اعلیٰ قسم کے گھوڑے، والانام والحرث، اور مویشیاں اور کھیتیاں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر پیسے کا مسئلہ نہ ہو اور آدمی سوچے کہ وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے تو کیا چاہے گا، اگر اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، تو یہی چیزیں ہیں جن کی آدمی خواہش کرتا ہے۔ مرد کا جو سخت ترین امتحان ہوتا ہے وہ عورتوں میں ہوتا ہے، تو ایک پیسے والا آدمی اسی چکروں میں ہوتا ہے۔ پھر انسان کو ایک بہت بڑی محبت اولاد سے ہوتی ہے، اولاد میں بھی بیٹے بڑے چہیتے بن جاتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر ہر آدمی چاہتا ہے اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی ہو، پھر ان پیسوں کا کرے گا کیا، تو بہترین سواری چاہیے۔ اس زمانے میں اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، آج کی زمانے میں جو ہے لینڈ کروزرز اور بڑی بڑی گاڑیاں جو لاکھوں کروڑوں آدمی خرچ کرتا ہے، اس کے بعد بھی ادھر ہی آتا ہے، یعنی بڑے بڑے وڈیرے جو بڑی بڑی گاڑیاں کر لیتے ہیں، پھر بھی انہیں شوق کس کا ہوتا ہے، گھوڑے پالنے کا، گھوڑے پالتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آدمی چاہتا ہے کہ بڑی بڑی باغات ہوں، اس کے کھیتیاں ہوں، زمین کا لینڈ لارڈ بن جائے وہ، تو یہ ساری جبلی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو زندگی کا ساز و سامان متاع ہے، متاع کہتے ہیں نہایت حقیر چیز کو۔ تو فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اصل میں تو اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ چیزیں اگر اللہ سے اور آخرت سے غفلت کا ذریعہ بن جائے، یعنی آدمی دنیا کی انہی نعمتوں میں کھو جائے، اللہ کو بھلا دے، تو یہی اصل میں فتنہ ہے۔ بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ تو اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو ہم دنیا کے دھوکے میں آئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ، بڑے دھوکے کا سودا کیا تم نے، اپنا وقت اپنی صلاحیتیں حقیر چیزوں میں لگا رہے، اور یہ اس سے تمہیں کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اصل قیمتی نعمتیں کون سی ہیں، وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا، قل اعنبئکم بخیر من ذلک، اے نبی کہیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے بہتر نعمتیں کون سی ہیں، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. نمبر دو، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. دنیا میں کوئی بڑا گھر بنا لیا، اچھی جگہ چلے گئے، تو بھی کتنے دن رہ لو گے؟ اول تو اسے مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے، ذرا سا کاروبار میں فرق آیا مکان بیچنا پڑ جاتا ہے، ورنہ اگر مکان نہیں بھی بیچنا پڑا تو موت آ جائے گی، یہاں سے جانا پڑے گا. لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، ایک دفعہ کوئی چلا گیا تو کبھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی. تو تیسرا درجہ، وازواج مطہرہ، اور وہاں ان کو دی جائیں گی پاکیزہ بیویاں. اور نمبر چار، سب سے بڑھ کر نعمت، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا. آپ دیکھیں اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اہل جنت کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اب وہ جو بھی کر لیں اللہ ان سے راضی رہے گا. کیا بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھتا ہے بندوں کو. آگے متقین کی صفات آ رہی ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن کے ذریعے ان ہمیشہ نعمتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں پیدا فرمائے. الذین یقولون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یوں دعائیں کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے. اور یہ کون ہے؟ صرف دعائیں نہیں کرتے، یہ پہلی صفت ہے ایسے لوگوں کی جنہیں یہ نعمتیں ملیں گی. دوسری صفت آ رہی ہے الصابرین، وہ بہت صبر کرنے والے ہیں. صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ کڑوا گھول پینا، برداشت کرنا، مصائب کو جھیلنا. صبر کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، سیدھے راستے پر قائم رہنا، کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے سیدھے راستے کو نہ چھوڑنا. والصادقین، اور وہ سچ بولنے والے ہیں. چوتھی صفت والقانتین، اور وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. پانچویں صفت والمنفقین، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اور چھٹی صفت آ رہی ہے والمستغفرین بالاسحار، اور خصوصاً سحر کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرنے والے، تہجد میں اٹھتے ہیں، روتے ہیں اپنے گناہوں پر، اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں پیدا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، والملائکۃ واولو العلم، اور یہی گواہی دی ہے فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، قائما بالقسط. اللہ کی کیا صفت بیان ہو رہی ہے، وہ قائم ہے قسط پر. قسط کہتے ہیں عدل اور انصاف کا جو حصہ کسی کے لیے مقرر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی عادل ہے، وہی انصاف فرمانے والا ہے، وہی قسط پر قائم رہنے والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوا اسی کے. فرمایا العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے، بہت ہی آپ کہیں کہ مارکت العرا آیت ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی دین ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب کس پر ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا تعلق انفرادی گوشوں سے ہوتا ہے، اور مذہب میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ عقائد، عبادات اور رسومات، اسی کو دنیا میں مذہب کہا جاتا ہے یا ریلیجن. لیکن اسلام میں صرف اتنا نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے انسان کا، اللہ کو مانتا نہیں مانتا، عبادت کرتا ہے اللہ کی کیا طریقے استعمال کرتا ہے، اور رسومات غمی اور خوشی میں کیا کرتا ہے. بلکہ اسلام اس سے بڑھ کر اس میں اجتماعی زندگی بھی آ جاتی ہے، سیاست، معیشت، معاشرت. تو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیاں مل کر دین بنتی ہیں. تو اسلام محض مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ پورا نظام ہے، دین ہے. دین کے لغوی معنی بدلا ہوتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی قانون کے ہوتے ہیں. قانون کسی نظام کا حصہ ہوتا ہے، اور نظام وہی ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے. تو یہ سارے معنی جو ہے دین کے آ جاتے ہیں. اور اسلام جو دین دیتا ہے اس میں کیا تعلیمات ہیں، عقائد کیا ہیں؟ اللہ کو مانا جائے، رسول کو مانا جائے، آخرت کو مانا جائے. اسی طرح عبادات کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی کی جائے. رسومات کیا ہیں، خوشی کی رسم ہے نکاح، اس میں سنت کے مطابق کیا جائے. اسی طرح بچے کی ولادت پر سنت طریقوں کو اختیار کیا جائے. اسی طرح پھر فوتگی، یہ ایک غمی کی رسم ہے، اس میں بھی صرف انہی طریقوں پر رہا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. تو یہ رسومات بھی دین کا حصہ ہے. اسی طرح سیاست میں اسلام کیا کہتا ہے، حاکم اللہ ہے، انسان انسانوں کے اوپر حکمران نہیں بن سکتے، حاکم اللہ ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے.
وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہی کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ان پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں. اسی طرح معیشت میں کیا ہے کہ مالک اللہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، نہ یہ مال ہمارا ہے، نہ گھر ہمارا ہے، یا گاڑی ہماری ہے، نہ یہ اولاد کے ہم مالک ہیں، نہ اپنے جسم کے ہم مالک ہیں. یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. ہمیں عارضی طور پر دی گئی ہے، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اسی طرح اسلام معاشرت میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، خالق اللہ ہے، تمام انسان انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، انسان ہونے میں فرق نہیں ہے، کالے گورے کا، عربی اجمی کا کوئی فرق نہیں، فرق اگر ہے تو اللہ کو ماننے نہ ماننے کا ہے. اس لیے یہاں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی دین ہے. تو دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جو اجتماعی معاملات میں احکامات دیتا ہو سوائے اسلام کے. جو آپ اس میں سے تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اسلام کا جامع تصور جو ہے وہ اسی طرح ایک دوسری کتاب بھی ہے کہ انسانی زندگی کے چھ گوشے، ان کتابوں میں اس مضمون کو زیادہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دینی فرائض کا جامع تصور، یہ ایک اور کتاب چاہے جس میں بات کو کھولا گیا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، اور وہ انفرادی اجتماعی تمام گوشوں میں اللہ کی بالا دستی چاہتا ہے. فرمایا ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم. پھر کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے. آگے پھر جھگڑنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک رسول کا ذکر آ رہا ہے. اسلام کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. فرمایا فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام بطور دین کے بارے میں، تو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے آگے، اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے بھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی سر جھکاتے ہو، کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی راہ پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے سے پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. فرمایا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. آگے یہود کے جرائم کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جرم نمبر ایک، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. ایک انکار زبانی ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ، ایک انکار عمل سے ہوتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا جرم انکار ہے. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق. اس لیے جلالین جو تفسیر ہے اس میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یرمیہ علیہ السلام، انہیں جو ہے قتل کیا گیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں جو ہے کئی انبیاء کو اور کئی سو صالحین کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو یہ پہلے نافرمانی، اللہ کی آیات کا انکار، یہ کہاں لے جاتی ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کی طرف، یعنی انبیاء کا قتل. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو حکم دیتے تھے انصاف کا، من الناس، انسانوں میں سے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا سنا رہے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، نمبر ایک، آپ خوشخبری دے دیں انہیں دردناک عذاب کی. یہ ایک طنز کا انداز ہے، کیونکہ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، بری خبر ہوتی، لیکن یہ ایک طنز ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ انہیں سخت عذاب ملنے والا ہے. نمبر دو، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے سب تمام اعمال دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، نمبر تین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار. ان کا چوتھا جرم آ رہا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے؟ یدعون الی کتاب اللہ, ان کو بلایا جاتا ہے اب اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان, ثم یتولی فریق منہم, پھر منہ پھیر لیتا ان میں سے ایک گروہ اس سے, وہم معرضون, اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اصل میں پس منظر میں واقعہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام لانے کی دعوت دی, انہوں نے کہا آپ کون سے رستے کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی. تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو یہودی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ کتاب نکالو, تورات نکالو, دکھاؤ کہ وہ یہودی تھے کون تھے. تو پھر اس پر وہ منکر ہو گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں. تو وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جو ہے بالکل یکسو مسلم تھے, وہ تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے تھے. آگے پھر آخرت کے برے نتائج سے ڈرایا جا رہا ہے, فرمایا بلکہ سبب بیان ہو رہا ہے کہ وہ حق سے کیوں مڑتے رہے یہودی, اور اس کی وجہ ہے من گھڑت عقائد. ذالک بانہم قالو, ان کی یہ ساری نافرمانی اور جرائم اس وجہ سے تھے کہ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن. یہودی کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, ہم سیدھے جنت میں جائیں گے, ہمیں آگ نہیں چھو سکتی, آگ میں ڈالے بھی گئے تو 7 سے 40 دن, جتنے عرصے ہم نے وہ یعنی گائے کی پرستش کی تھی بس وہ سزا ملے گی. بغر رہوں فی دینہم, اور دھوکہ دیا انہیں ان کے دین نے, ما کانو یفترون, جو وہ خود ساختہ باتیں گڑا کرتے تھے, خود سے سوچ لیا کہ ہم بخشے بخشائیں. کہاں لکھا ہے بھائی تورات میں؟ آگے پھر برے آخرت کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. فکیف اذا جمعناہم, بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے, لیوم لا ریب فیہ, اس دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں, ووفیت کل نفس ما کسبت, اب پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو بدلہ جو کچھ اس نے کمایا ہوگا, وہم لا یظلمون, ہم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. عظمت باری تعالیٰ جو ہے بیان ہو رہی ہے آیت میں, فرمایا قل اللہم مالک الملک, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ جو مالک ہے ملک کا, حقیقی بادشاہ وہی ہے, تو اتل ملک من تشاء, وہ حکومت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور چھین لیتا ہے سلطنت جس سے چاہتا ہے, تو عز من تشاء, اور وہ عزت عطا فرماتا ہے جسے وہ اللہ چاہتا ہے, وتذل من تشاء, اور وہ ذلیل کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, بیدک الخیر, اسی کے ہاتھ میں کل کی کل خیر, انک علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, کسی کو تخت سلطانی, کسی کو ٹکڑے در در کے, یہ ہے مولا تیری مرضی, جسے چاہے جدر کر دے, تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح قدرت باری تعالیٰ کا ذکر, تو علی جو اللیل فی النہار, وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, بعض دفعہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے سردیوں میں ہوتا ہے, وہ تو علی جو النہار فی اللیل, اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں, دن بڑے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, بلکہ راتیں بڑی ہوتی ہیں گرمیوں کی اور دن جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں کے. تو فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. تو یہ اللہ کا حال ہے, اس کی مثال کیا ہے کہ مردہ بیج ہے لیکن اس سے زندہ پودا اللہ نکال لیتا ہے, اور زندہ پودا ہے اس سے مردہ بیج حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح مردہ انڈا ہے اس سے زندہ چوزا نکل آتا ہے, اور یہی چوزا بڑا ہو کے مرغی بنتی ہے, اور اس سے ایک جو ہے مردہ انڈا آ جاتا ہے. اور اسی طرح کافر کے ہاں اللہ مومن پیدا کر دیتا ہے, آزر جیسا کافر اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا مومن, اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کنعان جیسا نافرمان بیٹا پیدا کر دیتا ہے. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. کوئی سارے سائنسدان مل کر جو ہے کسی مردہ چیز سے زندہ نہیں نکال سکتے, یہ اللہ ہی کی جو ہے طاقت ہے کہ وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور وہ جو ہے رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. آگے کفار سے دوستی کی ممانعت آ رہی ہے, اور یہ اتنا زبردست حکم ہے کہ قرآن میں 6 جگہ جو ہے ذکر آ رہا ہے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ توبہ, سورہ ممتحنہ میں آگے بھی ذکر آ رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. اب کافروں سے تعلقات کے بارے میں 4 جو ہے وہ چیزیں اگر ہم یاد رکھیں, 4 قسمیں ہیں کافروں سے تعلق کی. نمبر 1 کہلاتی ہے موالات, دلی دوستی, تو یہ کسی کافر سے جائز نہیں ہے. دوسرا کہلاتا ہے مدارات, یعنی ظاہری خوش اخلاقی سے ملنا، آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو یہ ذمی کافروں سے جائز ہے. اسی طرح تیسرا درجہ ہے مباسات، ہمدردی کرنا. کافر ہے لیکن وہ بھوک میں رل رہا ہے، بیمار ہے، زخمی ہے، اس کی مدد کرنا اگر وہ ذمی کافر ہے تو جائز ہے. اسی طرح معاملات کرنا، خرید و فروخت، یہ بھی جائز ہے. کیا چیز منع ہے؟ دلی محبت اور دلی دوستی. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے ایک مومن کی دلی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے فرمایا لا تتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور چاہیے کہ مسلمان نہیں بنائے کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے، نہیں ہے اسے اللہ سے کوئی بھی واسطہ. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر اس صورت میں کہ وہ کسی اندیشے میں آ جائے، جان کے خوف میں آ جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سر پر بندوق رکھ دے، پستول رکھ دے، اور کہے کہ کفریہ بات کہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ بات کہنی جائز ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے سر پر بندوق رکھ دے اور کہے یہ جو سامنے مسلمان ہے اسے مار دو، تب اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے. اپنی جان بچانے کے لیے تو کفریہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی. تو اس آیت کو کوٹ کر کر پاکستان نے حملہ کیا تھا افغانستان پر، اپنی زمین، اپنی فضا سب دی تھی امریکہ کو کہ جا کر افغانستان پہ بمباری کریں، اور یہ آیت کوٹ کی گئی تھی پیچھے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ بات کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی کسی نے آپ کو بندوق رکھ دی اور کہا کہ یہ جو 10 مسلمان ہیں انہیں قتل کر دو، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے 10 کو مارنا شروع کر دیں، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. آگے پھر اللہ ظاہر و باطن سے واقف ہے. فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ جو ہے تمہارے سینوں میں ہے، یا تم ظاہر کر دو. یعلمہ اللہ، اللہ خوب جانتا ہے اسے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور زمین میں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ، فرمایا اور جس روز پالے گا ہر شخص یا ہر جان، مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، کہ جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا بھلائی میں سے اسے حاضر. اور یہ انسانی اعمال محفوظ ہیں، یہ گویا جو ہے اس پوری آیت کا عنوان ہے. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو کچھ اس نے کیا ہوگا برائی میں سے. قیامت کے دن آدمی نے جو کچھ نیکی کی ہوگی وہ بھی حاضر ہوگی، اور جو کچھ برائی کی بھی ہوگی وہ بھی جان لے گی، وہ بھی وہ اس دن جان لے گا. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمْدًا بَعِيدًا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے برے اعمال کے درمیان کوئی بہت ہی دور دراز کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور حالانکہ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. بس جی، یہاں پر ہم رکیں گے، انشاءاللہ 8 رکعت ادا کریں گے.